منگل 19 مئی کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جمعی کا سلام. وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے نے نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ شائع ہونے کے بعد کراچی کے سافٹ ویئر ڈیولپر ایگزیکٹ کے دفتروں پر چھاپے مارے، مگر ایف آئی اے کے ایک سابق افسر نے کہا
جس میڈیا ہائپ کو کریٹ کیا گیا ہے امیڈیٹلی، میرا تو صرف کنسرن یہ ہے کہ یہ کوئی سازش نہ ہو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کے نتیجے میں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سافٹ ویئر بنانے والی پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ایگزیکٹ کے متعلق خبر شائع کی تھی جس میں کمپنی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ دنیا بھر میں آن لائن جعلی ڈگریوں کا کاروبار چلا رہی ہے. ایگزیکٹ نے نیو یارک ٹائمز کی خبر کو حد تک آمیز قرار دیتے ہوئے اخبار کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا. تازہ پیش رفت کے ساتھ امبر شمسی.
وزیر داخلہ چودھری نثار علی کے احکامات کے تحت وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سائبر ونگ کی ٹیم نے ایگزیکٹ کے کراچی اور اسلام آباد کے دفاتر پر چھاپہ مار کر کمپیوٹرز اور دیگر سامان اپنے قبضے میں لے لیے. ایف آئی اے کے سائبر ونگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر تنویر نے بی بی سی کو بتایا کہ 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان افراد کو ابھی تک باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا اور ان سے اس ضمن میں پوچھ گچھ جاری ہے، اور اگر وہ قصوروار ثابت ہوئے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. طاہر تنویر کا کہنا تھا کہ قبضے میں لیے گئے سامان کی تحقیقات مکمل کرنے میں 24 سے 48 گھنٹے درکار ہیں.
پاکستان میں امور خارجہ پر وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے سینٹ کو بتایا ہے کہ حکومت پاکستان اپنے 16 شہریوں کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہی ہے جو 2009 سے لاپتہ تھے. خیال ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں جس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سرتاج عزیز نے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے جواب آ گیا ہے کہ اسرائیلی حکام تک ان 16 افراد کے بارے میں بات پہنچا دی گئی ہے، تاہم اسرائیلی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس سے متعلق جواب نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کو اسرائیلی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی حالت کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ انہیں ابھی تک ان تک رسائی نہیں دی گئی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ انہیں کن وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں امریکہ، اقوام متحدہ اور پاکستانی سفارت خانوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور جو بھی پیش رفت ہوگی اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا.
افغانستان کی ایک عدالت نے 11 پولیس اہلکاروں کو 1-1 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں جن پر الزام تھا کہ وہ مارچ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک خاتون کا قتل روکنے میں ناکام ہوئے. فرخندہ نامی خاتون کو مشتعل ہجوم نے قرآنی اوراق جلانے کے الزام میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا. عدالتی فیصلے پر افغانستان کی ایک رکن پارلیمان شنکئی کاروخیل نے کہا وہ کہہ رہی ہیں کہ فرخندہ کا مقدمہ انقلاب تھا جس نے خواتین کی طرف توجہ دلائی ہے، خصوصاً عدالتوں، انتظامیہ اور پولیس سب کی توجہ. یہ سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ایسے غیر انسانی رویے کی حمایت نہ کی جائے جو ملک کے بیشتر حصوں میں طالبان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، اور کابل میں فرخندہ کا معاملہ اس سلسلے کی بدترین مثال تھا. افغان خاتون ایم پی کے الفاظ. افغان وزارت داخلہ کے مطابق دارالحکومت کابل میں ایک خودکش حملے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ حملہ وزارت انصاف کے کار پارک کے قریب شام کے وقت ہوا جب وزارت کے ملازم کام ختم کر کے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے. یمن کے دارالحکومت سنا اور ساحلی شہر عدن میں سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے. اتوار کو حوثی باغیوں کے ساتھ 5 دن کی فائر بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد یہ پہلی سعودی بمباری تھی جس کے نتیجے میں جانی نقصان کی تفصیل تاحال سامنے نہیں آ سکی. البتہ مقامی لوگوں کے مطابق سعودی حملوں میں تیزی آئی ہے. عراق کے سنی اکثریتی شہر رمادی پر دولت اسلامیہ کے قبضے کے نتیجے میں مقامی لوگوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق چند دنوں میں 25,000 افراد نے رمادی چھوڑا ہے. ایک ماہ سے رمادی میں عراقی سیکیورٹی فورسز اور دولت اسلامیہ کے درمیان جاری جھڑپوں کے نتیجے میں وہاں کے 125,000 رہائشی گھر بدر ہوئے ہیں. گزشتہ روز عراقی حکام نے تسلیم کیا تھا کہ رمادی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، جس کے بعد اس نے دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا ہشد شعبی سے مدد طلب کی تھی. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ مصر کے سیکیورٹی اہلکار قیدیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنسی تشدد کا استعمال کر رہے ہیں. تنظیم کی ایک رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے بچوں اور خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور عام لوگوں کو سائنس سمجھانے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان انوکھا تہوار منا رہے ہیں جو پوائنٹ آف سائنس یعنی سائنس کا جام کہلاتا ہے. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
اس تہوار پر 9 ملکوں اور 50 شہروں کے سائنسدان مقامی شراب خانوں میں آتے ہیں اور عام لوگوں کو روزمرہ کی چیزوں کی سائنسی منطق سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً ہینگ اوور کیوں ہوتا ہے، پارٹیکل فزکس کیا ہوتی ہے؟ اس تہوار کا مقصد محققین کے ساتھ عام لوگوں کے رابطے قائم کرنا ہے جو تحقیق سے متاثر ہوتے ہیں۔ پائنٹ آف سائنس تہوار کا آغاز 60 سال قبل برطانیہ میں کیمبرج کے ایک شراب خانے سے ہوا تھا، جہاں ڈی این اے کے ڈبل ہیلکس ڈھانچے کو سائنسدانوں نے عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جن کے ٹیکس کی رقم ڈی این اے کی تحقیق پر خرچ ہو رہی تھی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں، پنجاب کے وزیر داخلہ۔
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تکلف کے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر ہاتھ کے ہاتھ۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے ایگزیکٹ کمپنی کے بارے میں تحقیقات کے حکم کے بعد ایف آئی اے نے راولپنڈی اور کراچی میں کمپنی کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں، 20 افراد کو حراست میں لیا ہے، کمپیوٹر اور دیگر سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ امبر شمسی کی رپورٹ۔
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایگزیکٹ کے بارے میں خبر پر تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایگزیکٹ مبینہ طور پر جعلی ڈگریوں کے کاروبار میں ملوث ہے۔ ایف آئی اے کے سائبر ونگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر تنویر نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے ایگزیکٹ کے دفتر پر چھاپہ مار کر کمپیوٹرز اور دیگر سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افراد کو ابھی تک باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا اور ان سے اس ضمن میں پوچھ گچھ جاری ہے، اور اگر وہ قصوروار ثابت ہوئے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ طاہر تنویر کا کہنا تھا کہ قبضے میں لیے گئے سامان کی تحقیقات مکمل کرنے پر 24 سے 48 گھنٹے درکار ہیں، جس کے بعد ان سے متعلق قانونی کارروائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایگزیکٹ کے بارے میں کہا کہ یہ کون ہیں،
یہ کیا کرتے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، اور ان کو لائسنس ملا، کس نے دیا، تفصیلات ہیں نا ساری۔ حقیقت کیا ہے، میں سمجھتا ہوں قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس کو ٹیک اپ ہو جانا چاہیے اور وزیر داخلہ کو اس پر ایک مفصل بیان دینا چاہیے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے تو وہ قوم کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، اور اگر کوئی ایسی غلط فہمی ہے تو اپنے الفاظ واپس لے لیں۔
وزارت داخلہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چودھری نثار علی خان نے اس معاملے پر تحقیقات کے بعد ایف آئی اے کو فوری رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ ان تحقیقات میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ نیو یارک ٹائمز کی خبر میں کتنی صداقت ہے، اور کیا مذکورہ کمپنی کسی ایسے غیر قانونی کام میں ملوث ہے جس سے دنیا میں پاکستان کی نیک نامی پر حرف آ سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے پاکستان کے بیورو چیف ڈیکلن والش نے پیر کو ایگزیکٹ کے حوالے سے اخبار میں لکھا تھا، جس میں کمپنی پر الزام لگایا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پر امریکہ، کینیڈا اور مشرق وسطی کے ممالک میں فروخت کرنے والی جعلی ڈگریوں سے ایگزیکٹ مبینہ طور پر لاکھوں ڈالر کما رہا ہے۔ خبر میں کمپنی کے سابق اہلکاروں اور متاثرین سے تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے ایگزیکٹ کی ان مبینہ آن لائن یونیورسٹیوں اور کالجوں کی فہرست شائع کرتے ہوئے ان کا تکنیکی تجزیہ بھی پیش کر کے ان کا ایگزیکٹ سے مبینہ تعلق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ ایگزیکٹ کمپنی کے مالک شعیب احمد شیخ ایک نیا نجی چینل بول ٹی وی بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ملک کے نامور صحافیوں اور اینکروں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ اس خبر پر ایگزیکٹ نے کل نیو یارک ٹائمز اور ڈیکلن والش کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا، اور اپنی ویب سائٹ پر شائع بیان میں ان الزامات کو بے بنیاد، ہتکامیز اور غیر معیاری قرار دیا۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
امبر شمسی کی اسی رپورٹ کے ضمن میں میں نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے پاکستان کے سائبر کرائمز ڈپارٹمنٹ کے سابق سربراہ مسٹر عمار جعفری سے بات کی۔ پوچھا کہ انٹرنیٹ پر تعلیم دینا یا ڈگریاں، ڈپلوما وغیرہ جاری کرنا یا دینا، تو اس سلسلے میں پاکستان میں کوئی قانون ہے؟
دیکھیے، اگر ایگزیکٹ بات پوچھیں گے سائبر کی حوالے سے شاید ایسا کوئی قانون نہ ہو، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کام کرنا یا ریئل ورلڈ میں کام کرنا بات تو ایک ہی ہے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کنکرنٹ لاز آتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پچھلا جو لا ہے وہ بھی موجود رہتا ہے. تو جو فراڈ ہے وہ تو ایک فراڈ ہے, سیدھی سی بات ہے, اور اس کے لیے پاکستان کے پی پی سی میں قانون موجود رہے گا. لیکن سائبر کی دنیا میں فراڈ کرنا, اس میں ای ٹی او ابھی بھی موجود ہے پاکستان کے اندر, جو کہ اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے ہماری, اس میں سیکشن موجود ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ بیس فراڈ کریں گے جو کہ ریئل ورلڈ میں فراڈ ہوگا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کی سزا وغیرہ موجود رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جو قوانین کی جو کرنٹ قانون سازی ہو رہی ہے پاکستان میں, جس میں آج کل بڑا ہنگامہ بھی ہے پاکستان کے اندر سائبر کرائم لا کے اوپر, تو اس میں تو ایگزیکٹ یہ چیزیں موجود ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں گے. لیکن ٹو مائی نالج اس وقت ایگزیکٹ ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ جی اگر کوئی انٹرنیٹ کے اوپر جعلی ڈگری مطلب ایشو کرے گا تو اس کے لیے یہ قانون موجود ہے.
اچھا, تو عمر جعفری صاحب, پاکستان کے ادارے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے کراچی کے ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کے ادارے ایگزیکٹ پر نیو یارک ٹائمز کی خبر پہ نوٹس لیتے ہوئے چھاپہ مارا ہے. راولپنڈی میں بھی یہ کارروائی ہوئی ہے, مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس قانون کے تحت چھاپہ مارا گیا ہے.
دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جو ادارے کام کرتے ہیں اس کی دو بنیاد ہوتی ہے, یا تو کوئی کمپلینٹ کرے گا آدمی آ کے کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, فلاں ادارے نے کیا ہے, چھاپہ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ غالباً جو چھاپا مارا گیا ہے یہ اس کے اوپر جو ایک اوپینین فارم ہوا ہے, اس کے اوپر بدنامی بھی ہے پاکستان کی بہت زیادہ, اور جس میڈیا ہائپ کو کریٹ کیا گیا امیجیٹلی, تو میرا تو سیریس کنسرن یہ ہے کہ یہ کوئی سازش نہ ہو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے.
تو عمر جعفری صاحب, کیا اس قسم کی ڈگریوں کا اجرا جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کوئی اور ادارہ یا کسی اور ملک میں کیا جاری نہیں ہوتی, یہ صرف کام پاکستان میں ہی ہو رہا ہے؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ بیس بزنس ہے سارا, یہ تو ٹرانس نیشنل ہوتا ہے نا, کہ سرور کہیں پر ہے, ڈگری کسی یونیورسٹی کی ہے, ایشو کوئی کر رہے گا. لیکن یہ جو ایگزیکٹ کمپنی ہے, یہ اگر ڈگریاں ایشو کرنے کے بزنس میں تھی, جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ تھی, تو یہ ایک آئی ٹی کمپنی ہے. یہ آئی ٹی کمپنی ڈگریاں بیس کرنے کے کام میں کیوں آئی؟ پھر آپ نے سمجھا, میں اگر یہ کرتا میں سب سے پہلے دیکھتا کہ جو کمپنی ایگزیکٹ, اس نے جب ایس سی جی اور رجسٹر کرایا تھا اپنے آپ کو, تو اس نے کیا اپنا رول ریسپانسبلٹی اور اپنا کیا چارٹر دیا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. اگر اس کام کے اندر ڈگریاں ایشو کرنا شامل ہے اور آن لائن ڈگریاں ایشو کرنا شامل ہے, تو پھر تو یہ ان کا لیگل بزنس تھا پہلی بات کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں سے میں شروع کروں گا بات. اچھا, اگر تو ان کے اس چارٹر میں ہے ہی نہیں یہ چیز موجود کہ یہ کام کریں گے, تو یہ پھر کر رہے تھے, ڈگریاں دے رہے تھے, اور پھر تو ویسے ہی ان کے جو ساتھی بھی, آپ تو یہ یو آر ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دس جاب, تو بھائی یار دیں گے پہلی بات تو یہ. دوسری بات, چلے ان کے کسی نہ کسی قانونی کور میں آتے کہ یہ کام کر سکتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سرورز کے اوپر ان کی ڈگریاں ایشو ہو رہی تھی, ان سرورز کے فرینزس لیے جائیں, اور میں تو یہ چاہوں گا کہ میں پیٹرن آئیڈینٹیفائی کروں کہ جو پوری دنیا سے ڈگریاں ایشو کی جا رہی ہیں, ان کے پیٹرن میں کوئی مطابقت ہے یا نہیں, اور انہیں پیٹرن سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ڈگریاں فیک ہیں. ٹھیک ہے, تو جو فیک ڈگریز کی ایشوز کا بزنس ہے پوری دنیا میں, وہ ایک بڑا نون بزنس, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے بات کا. اگر تو ان کے پیٹرن اور ان کے پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور یہ جو ان کے جو کمپیوٹر ریکور کیے گئے ہیں ان کے امپلائیز کے, اس کے فرینزکس جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ان فیک سرور کے ساتھ ہے جہاں سے دنیا کی باقی بھی فیک ڈگریاں ایشو ہو رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر شاید اس میں انٹرپول کو بھی لینا پڑے, اور وہاں جانے وہ سرور لگے ہوئے ہیں, ان سرور کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا, پھر پیمنٹ بڑی ضروری ہے گی, کیونکہ ظاہر ہے ایسے کام میں پیمنٹ بھی آن لائن ہوتی ہیں گی, کون لوگ پیمنٹ کر رہے تھے, کس کیش فلو سے پیمنٹ ہو رہی تھی, ان کا کیا رول تھا, ان سرور کا کیا رول تھا, ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی تھی وہ ان کی بنائی ہوئی تھی, کس کی بنائی ہوئی تھی, میں تو اس طرح دیکھتا. اور پھر اگر یہ کمپنی واقعی انوالو ہوتی, اس کے امپلائیز انوالو ہوتے, تو دین دے ور آنسربل کہ جی آپ کی وجہ سے اتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کے ریپوٹیشن کو, تو آپ آگے آئیں.
یہ تھے ایف آئی اے کے سائبر کرائمز ڈپارٹمنٹ کے سابق سربراہ مسٹر عمار جعفری. میں نے اسی سلسلے میں سائبر سے متعلقہ امور کی لائر اور ڈیجیٹل رائٹس نامی فاؤنڈیشن نامی این جی او کی سربراہ نگہ داد سے بات کی. پاکستانی ایف آئی اے کس ضابطے یا قانون کے تحت ایگزیکٹ کے دفاتر پر کارروائی کر رہی ہے, اسے یہ اختیار حاصل ہے؟ میرا ان سے یہی سوال تھا.
تحقیقات کی بنیاد یہ بھی اسی قانون کے اندر موجود ہے کہ جو ریزنیبل سسپیشن ہے نا, کہ آپ کو کسی آدمی پہ شک ہے کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے اور اس کے اوپر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ آپ اس کی جا کے انویسٹیگیشن کریں یا سرچ کریں, تو یہ آپ کو وہ جو شک ہے وہ ریزنیبل ہونا چاہیے اور اس کے تحت آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں.
تو نگہداد یہ بتائیے کہ کیا ڈگریوں کے اجرا پر سائبر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے؟
اگر دیکھیں ابھی فی الحال تو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے سائبر قوانین پہ بات کی تھی اور مسئلہ یہ کہ پاکستان میں ابھی کوئی سائبر قانون موجود نہیں ہے, تو اب یہ نہیں پتا کہ جو جس طریقے سے ایگزیکٹ اپنے فنکشن کر رہا تھا وہ غیر ملکی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, تو جو اکراس بارڈر جو اطلاق ہے اس قوانین کا وہ کس طریقے سے پاکستان میں ہوگا جبکہ آپ کے پاس سائبر لاء موجود نہیں ہے, تو اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سے قانون کو استعمال کریں گے اور کیسے ان ایکٹیویٹیز کو ڈفرینٹ لاس کے اندر جو ہے یہ پروسیکیوٹ کریں گے.
اچھا, ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں نگہداد صاحبہ کہ انٹرنیٹ پر ایسی ای میلز آتی ہیں جو تعلیمی ڈگری یا ڈپلوما یا سرٹیفکیٹس وغیرہ جاری کرتی ہیں, تو کیا وہ بھی مجرمانہ سرگرمی کہلائے گی؟
جی بالکل, اگر کوئی اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ انٹرنیٹ کے تھرو آتی ہیں یا ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے تھرو آتی ہیں جبکہ وہ جعلی ہیں تو وہ ان کے اوپر بھی قوانین کا اطلاق ہوگا, لیکن مسئلہ اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس سائبر قانون موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی یہ چیزیں بہت غیر واضح ہیں کہ کون سے قوانین کا اطلاق کریں گے, کیونکہ کبھی یہ ایف آئی اے جب اس طرح کے میٹرز کو انویسٹیگیٹ کرتے تو کبھی وہ اپنے قوانین کا اطلاق کر دیتے ہیں, کبھی وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کا اطلاق کرتے ہیں, کبھی وہ ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کا اطلاق کرتے ہیں, تو یہ کافی زیادہ اس میں غیر واضح صورتحال ہے کہ کون سے قانون کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, کیسے تشریح کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپلائی کرتے ہیں. جب تک ہمارے پاس کوئی واضح سائبر لاء نہیں ہوگا تب تک آپ صرف ڈفرینٹ قوانین کی انٹرپریٹیشن کر کے ان کو ڈفرینٹ جو سچویشن ہیں ان پہ اپلائی کرتے رہیں گے. یہ جو ایف آئی اے کی جو ریڈ ہے یہ کسی کورٹ آرڈر سے نہیں ہوئی ہے, آپ کے پاس کورٹ کا وارنٹ نہیں تھا بلکہ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن آئی ہے جو کہ ان کے قانون کے تحت لیگل ہے, لیکن چونکہ یہ کورٹ آرڈر کے تھرو نہیں ہوا ہے اس وجہ سے جو بھی ایویڈنس اس ساری سرچ سے یہ لوگ اکٹھی کریں گے یا کمپیوٹر سے یا ان کے سرور سے وہ اب ایف آئی اے کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس ایویڈنس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں یا اس ڈیٹا کو کب تک ریٹین رکھتے ہیں. اگر یہ کورٹ آرڈر کے تھرو ہوتا تو یہ پورا ایک جوڈیشل پروسیس ہوتا جس میں جو بھی ایویڈنس وہاں سے آ رہی ہے وہ ساری کورٹ میں سبمٹ ہوتی اور اس کو ایز اے کورٹ ایویڈنس ٹریٹ کیا جاتا, جو کہ اگر بعد میں کیس رجسٹر ہوتا ہے ایگزیکٹ پہ اور اس پہ پراپر انکوائری ہوتی ہے تو وہ ایویڈنس پراپرلی اس کو ٹریٹ کیا جاتا اور تھرو کورٹ پروسیڈنگ سارا معاملہ ہوتا, لیکن اس وقت یہ پوری ایف آئی اے اور فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان تمام ثبوت کو ٹریٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے سامنے لاتی ہے اور کتنا عرصہ کتنی مدت اپنے پاس رکھتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ریٹینشن لاز نہیں ہے, کوئی کلاوزز موجود نہیں ہے کہ کب تک حکومت یا ایجنسیز اپنے پاس ڈیٹا رکھ سکتی ہیں.
سائبر سے متعلقہ امور کی وکیل اور ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی سربراہ یہ تھیں نگہداد. جو کچھ ہوا ہے اور جو کاروائی ہوئی ہے ڈیکلن والش کی رپورٹ کے بعد جو ریپوٹیشن پر اثر آیا ہے پاکستانی سافٹ ویئر کمپنیوں پر, اس کا کیا اثر پڑے گا اور کیا رد عمل ہو سکتا ہے, اس کے لیے میں نے خود ایک سافٹ ویئر ڈیولپر سے بات کی. نام ہے حسن شبیر رانا اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں. یہ
جو کہ ہمارے یہاں بالکل نہیں پایا جاتا. اب نیو یارک ٹائم میں اگر کوئی بات کر دی تو وہ پاکستان میں ایک غلامانہ سوچ ہے کہ جو گورے نے کہہ دی تو صحیح ہوگا, ایک اسے میڈیا رپورٹ کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ کہ جسٹ ایک نیوز رپورٹ کو بنا کے آپ انہیں کمپلیٹلی گلٹی کرا دے دیں اور ان کے اوپر جناب میڈیا چینلز کے اوپر گانے لگانا شروع کر دیں کہ سب دھندا ہے ترگندا ہے, یہ ایک بڑا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کوئی ایلیگیشن یعنی وہ پروف ہوئی نہیں ہے اور میڈیا نے انہیں بالکل ہی یعنی کہ چور جو ہے وہ ثابت کر دی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جسٹ ایک میڈیا رپورٹ ہے, ایک میڈیا رپورٹ کو بیس بنا کے آپ کچھ بھی یعنی کچھ اور ان کا رسپانس جو ہے یہ مجھے پتا ہے کہ کتنے نے جو ہے اس کے رسپانس کو کور کیا یا ان کا پوائنٹ آف ویو لیا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ انہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, آپ انہیں پروف تو کرنے دیں, انہیں کورٹ کچہری کرنے دیں, وہ جو جج جو اس کا فیصلہ دے گا تو اس کے بعد آپ پھر اسے رپورٹ کر لیں. تو ایک انتہائی ار ریسپانسبل ایٹیچیوڈ ہمارے میڈیا کی طرف سے آج جو ہے سامنے آئے, ٹھیک ہے, جو کہ کمپلیٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے اوپر یہ انٹرنیشنلی پورا کا پورا جو ہے وہ آئی ایس کے پاکستان کی ایک آئی ٹی کمپنی ہے وہ انوالو رہی ہے. اگر وہ یعنی کہ انوسن ٹو وہ بھی جاتے ہیں اب بھی مجھے بتایا کہ ریفارمیشن ہوئی ہے جو پوری انڈسٹری کی اس کو کون کاسٹ پے کرے گا, ٹھیک ہے, بیکاز آئی بلانگ ٹو آئی ٹی انڈسٹری, ٹھیک ہے, اور اس میں ریپوٹیشن جو ہے بہت میٹر کرتی ہے. تو اس کا آپ مجھے بتائیں کہ کون پے کرے گا.
یہ تھے حسن شبیر رانا اسلام آباد سے. ٹیلی فون لائن کی خرابی کے لیے میں اپنے سامعین سے معذرت چاہوں گا. آئی ٹی کی دنیا سے وابستہ کراچی میں ڈاکٹر عواب الوی سے بھی میں نے بات کی اور آگہی کے لیے پہلے تو یہ پوچھا کہ سائبر ورلڈ کے تعلیمی شعبے میں کیا اور کیسی سرگرمیاں ہیں, کیسی خدمات انجام دی جا رہی ہیں؟
سائبر ورلڈ میں تو نیچرلی جو یونیورسٹیز جو جس میں ایجوکیشن کی جو فروغ ہے, جس میں سے جو عام آدمی میرا جیسے بیٹا اگر آپ سمجھیں کہ وہ اپنی کوئی میتھس میں یا کچھ چیز سیکھنے جاتا تھا, خان اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے جس میں ویڈیوز پڑی ہوتی ہے, وہاں سے ویڈیوز وہ دیکھ کر وہ خود اپنی تعلیم میں فروغ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. اچھا جو جو ایڈوانس سچویشن میں ہوتا ہے کہ باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں آن لائن جس میں وہ کورسز لوگ پڑھتے ہیں اور اپنی تعلیم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک سائبر ورلڈ میں بہت ترقی ہوئی اور نیچرلی یہ سارا جو ٹیکنالوجی یوز کرنا اپنی پڑھائی لکھائی کے لیے ایک بڑا ذریعہ ہے ہماری کم از کم پاکستان کی معیشت میں بھی فائدہ ہوتا ہے نہ صرف پڑھ کے ہماری کہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر لیتے.
تو کیا کہیں گے یہ سائبر ایجوکیشن سے واقعتاً استفادہ کیا جاتا ہے اور تعلیم کو فروغ ہوتا ہے؟
بہت سارے کورسز پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم اپنے اسٹوڈینٹس جو لے سکتے ہیں وہ جیسے کورسز جیسے ایم بی اے کے لیے باقاعدہ ایڈوانس کورسز حاصل کیے جاتے ہیں. اچھا وہ ایڈوانس کورس بڑے طریقے سے گریڈنگ ہوتی ہے اور بڑے طریقے سے اس میں اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اچھا یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے کہ بہت سارے جیسے آپ سمجھے ایم آئی ٹی اور بہت سارے بڑے بڑے نامی گرامی آن لائن یونیورسٹیز ہیں وہ بھی اپنے جو ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹس کو آن لائن دیتے ہیں. ایم بی اے ڈگری سے باقاعدہ اس میں ٹریننگ ہوتی ہے اور کورسز آپ آن لائن اس کے لیکچر سنتے ہیں اور لیکچر سننے کے بعد سوال اور جواب دیے جاتے ہیں اور ایگزامینیشن کے بعد آپ کو الٹیمیٹلی سال جتنے چھ مہینے یہ سال کی اس کی ٹریننگ کے بعد سرٹیفکیٹ.
تو چلیں یہ تو ہو گیا سب ہرا ہرا, جو ہرا ہرا نہیں ہے میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سائبر ورلڈ میں تعلیمی سرگرمیوں کے ضمن میں جرائم کون کون سے ہوتے ہیں؟
جرائم تو جیسے جعلی ڈگریز دیے جاتے ہیں. اچھا جعلی ڈگری پڑھے لکھے بغیر پڑھے ہوئے بغیر آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے سال کا ایکسپیرینس آپ کی فلاں نوکری پہ, تو آپ کہتے ہیں اگر میں دو سال میں ایک فلاں نوکری پہ کام کرتا ہوں اس بیسس پہ لائف ایکسپیرینس کے بیسس پہ آپ کو $200, $300, $400 کے لیے آپ کو ڈگری سونپ دی جاتی ہے.
اچھا
ڈگری وہ یہ کم از کم یہ جرائم ایسے ہیں جو شارٹ کٹ ہے جس کی وجہ سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری کمپنی ایسی اسکیم کرتی ہیں جو ہم کو اثر ہو سکتا ہے.
تو عواد الوی صاحب جو الزامات نیو یارک ٹائمز نے شائع کیے ہیں پاکستانی ایگزیکٹ کے سلسلے میں, کیا ویسی سرگرمیاں اور وہی کام دوسرے ملکوں میں نہیں ہو رہے؟
بالکل لازمی ہوتا ہوگا اور کم از کم جو جہاں جہاں قانون تھوڑا سخت ہے جہاں کنٹرول تو وہ چھپ چھپا کے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, تو عواد الوی صاحب باقی ملکوں میں ایسی مبینہ غیر اخلاقی غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں کو کیسے روکا جاتا ہے؟
اب آپ اگر یہ کہیں جیسے ڈیجیٹل ڈومین کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں کہیں ہوتے ہیں تو وہاں جو ہوسٹنگ سروس ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو پکڑی جاتی ہے. اچھا جب ہوسٹنگ سروس کہیں لیگل لا سوٹ اگر ہوتا ہے کہ فلاں کمپنی غلط کام کر رہی ہے تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے.
یہ تھے آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ کراچی سے ڈاکٹر عواب الوی. اس پروگرام کو سنتے ہوئے شازیہ حسین نے لکھی تو ٹویٹ انگریزی میں, اس کا ترجمہ میں کہہ دیتا ہوں, کہ مجھے مخاطب کیا بی بی سی اردو سروس کو، پھر کہا کہ نیو یارک ٹائمز میں یہ سارے انکشافات آنے کے بعد ہمارا میڈیا جو ہے اس وقت اچھل رہا ہے، سارے کے سارے چینل اس کی انتہائی مذمت کر رہے ہیں، جرنلسٹ سب کیا پہلے خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ اس سے متعلقہ ایک اور ٹویٹ بھی ہے، یہ ہے الطاف حسین کی، بھائی الطاف حسین نہیں صرف الطاف حسین کی، کہا طبیعت خوش کر دی بی بی سی، کیا پروگرام ہو رہا ہے اس وقت، ہمارے میڈیا میں تو نہ ریڑھ کی ہڈی ہے نہ ایسا دم۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ 6 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد زمبابوے ٹیسٹ رکنیت کا حامل پہلا ملک ہے جس کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے۔ 3 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر دہشت گرد حملے کے بعد سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ اس واقعے میں 8 افراد ہلاک ہوئے تھے اور سری لنکن ٹیم کے کھلاڑی زخمی ہوئے تھے۔ زمبابوے کی ٹیم کے اس دورے کے لیے جو لاہور تک محدود ہے، سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ زمبابوے کی ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل لایا گیا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 2 T20 اور 3 ون ڈے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں۔ پاکستان پہنچنے والی زمبابوے کی ٹیم میں 16 کھلاڑی، 9 ٹیم آفیشلز اور بورڈ کے 5 آفیشلز شامل ہیں۔ ٹیم کے کوچ ڈیو واٹمور ہیں، جو پاکستانی ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز کے تمام میچز پاکستان اور زمبابوے کے امپائر سپروائز کریں گے۔ زمبابوے کے رسل ٹیفن کی تقرری ہوئی ہے، جبکہ پاکستانی امپائرز میں علیم ڈار، احسن رضا، شوزیب رضا اور احمد شہاب شامل ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اظہر خان میچ ریفری ہوں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آئی سی سی نے اپنے میچ آفیشلز پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ اس نے اپنے سیکیورٹی ماہرین کی رپورٹ بتائی ہے، جس میں کسی بھی آئی سی سی آفیشل کو پاکستان کا دورہ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا T20 20 مئی کو کھیلا جائے گا۔ 2 T20 انٹرنیشنل میچز کے لیے شاہد آفریدی کی قیادت میں پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹیم میں شعیب ملک اور محمد سمیع کی واپسی ہوئی ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد کوچ کی رپورٹ پر ٹیم سے باہر کیے گئے عمر اکمل اور احمد شہزاد بھی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں، جبکہ 2 نئے کھلاڑی نعمان انور اور عماد وسیم کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
کھیلوں کے احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگ اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ یہ کب سے ہو گیا؟ اسرائیل کو تو پاکستان تسلیم کرتا ہی نہیں، یہ لوگ کیسے پہنچ گئے اور یہ خبر آ کہاں سے رہی ہے؟ خیر، فی الحال سیربین میں خاص خاص خبروں کے خلاصے کی باری ہے، ظہیر الدین بابر کی ہے یہ ذمہ داری۔ اس کے بعد احوال کو بتائیں گے کہ یہ پاکستانی اسرائیل کیسے پہنچے۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی خبر کے نتیجے میں پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سافٹ ویئر بنانے والی پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں۔ اخبار نے الزام لگایا تھا کہ ایگزیکٹ انٹرنیٹ پر جعلی ڈگریوں کا بین الاقوامی کاروبار کر رہی ہے۔ افغانستان کی ایک عدالت نے 11 پولیس اہلکاروں کو 1-1 سال قید کی سزا سنائی ہے، جن پر الزام تھا کہ وہ مارچ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک خاتون کا قتل روکنے میں ناکام ہوئے۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور ساحلی شہر عدن میں سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عراق کے شہر رمادی پر دولت اسلامیہ کے قبضے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں نقل مکانی شروع کی ہے. اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ مصر کے سیکیورٹی اہلکار قیدیوں پر جنسی تشدد کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ایلٹن چگمبرا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں اچھی کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے گا. غیر معمولی سیکیورٹی ان کے لیے نئی ہے, لیکن انہیں اور ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کوئی خاص پریشانی نہیں, کیونکہ پاکستان نے حفاظت کے لیے تسلی بخش انتظامات کیے ہیں. وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہاں شمائلہ جعفری بھی موجود تھیں.
لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں زمبابوے کرکٹ ٹیم کی آمد انتہائی سخت سیکیورٹی میں ہوئی, درجنوں کیمرے اور صحافیوں کی بیتابی. خدا خدا کر کے زمبابوے کے کپتان ایلٹن چگمبرا اور زمبابوے کے وفد کے سربراہ اوزیاس بوٹے پاکستانی ذرائع ابلاغ سے اپنی پہلی باضابطہ بات چیت کے لیے کانفرنس روم پہنچے اور پیغام دیا کہ حالات جو بھی ہوں, پاکستان میں ان کی موجودگی کرکٹ کی فتح ہے. اوزیاس بوٹے کا کہنا تھا کہ زمبابوے کو بھی کرکٹ کے میدان میں تنہائی کا شکار کیا جا چکا ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر تکلیف دہ ہے. ان کی ٹیم کے دورے کا مقصد ایک برادرانہ پیغام دینا اور پاکستانی قوم کو ایک اچھی کرکٹ پیش کرنا ہے. پاکستان کی ٹیم مضبوط ہے, لیکن زمبابوے کو اعتماد ہے کہ وہ جم کے مقابلہ کریں گے.
We are here to play cricket. We are here to uphold the spirit of brotherhood. For many years, as you know, Zimbabwe was isolated, and therefore we understand the politics of isolation. We have therefore said no, isolation is not the right way in order for brothers to relate to one another. We are therefore here to affirm our position, and that cricket is what unites each and every one of us. We hope that we'll give you a decent show. Obviously, the Pakistan cricket team is a much stronger team than the Zimbabwean one. My boys are, however, confident that they will give it their best and will give you a show worth remembering.
زمبابوے کی ٹیم کے کپتان ایلٹن چگمبرا کا کہنا تھا کہ جیت تو اسے ہی ملتی ہے جو بہتر کھیلتا ہے. تاہم وہ اور ان کی ٹیم پوری کوشش کریں گے کہ جاندار کھیل پیش کریں. انہیں اپنے تحفظ کے حوالے سے پریشانی نہیں, کیونکہ پاکستان نے اچھے انتظامات کیے ہیں.
Yeah, obviously for us as players, any opportunity we take it, and obviously cricket is our job. We're here to do our job and play cricket, so hopefully it will be a good series against Pakistan. As players, we're not worried about, I know Pakistan have done a lot to secure us so that we'll be safe, but the main thing for us is to play good cricket.
ایک سوال کے جواب میں زمبابوے کے وفد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ٹیم کے تمام کھلاڑی رضاکارانہ طور پر پاکستان آنے کے لیے تیار ہوئے. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں سفورہ چورنگی کے واقعے کے بعد کچھ خدشات پیدا ہوئے اور پاکستان آنے کے فیصلے پر نظر ثانی بھی کی گئی. تاہم صورتحال کا اثر نو جائزہ لینے کے بعد بھی پاکستان آنے کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا.
Our players were offered the opportunity to voluntarily come to Pakistan. They accepted that position, and this is why we have a full strength team. Nevertheless, a few days prior to our arrival, there were the unfortunate events that occurred in Karachi. Being human beings, those events obviously unnerved a lot of people and created some doubt in members of our fraternity. We obviously weighed the pros and the cons of what it is we wanted to achieve. And what we want to achieve is to be able to play cricket against our brothers. So therefore, we are here to affirm that position.
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دو ٹی ٹوینٹی اور تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا آغاز جمعے سے ہو رہا ہے. یہ تمام میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہی ہوں گے. شمائلہ جعفری, بی بی سی نیوز, لاہور.
زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہے, اب یہ خبر نہیں, اب تو تاریخ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ کھیلے جانے کا جمود ٹوٹا ہے, یہ ہے نئی خبر. بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ عارف علی خان عباسی سے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے پوچھا کہ پاکستانی کرکٹ کے لیے یہ کتنا اہم لمحہ ہے. عارف عباسی کا جواب.
یہ بہت بڑا موقع ہے اور اس کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے جس کے اندر آپ خوش نہ ہوں. تو یہ تو بڑا خوشی کا مقام ہے اور اس کو سراہنا چاہیے ہمیں, اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک طرح کی اوپننگ آپ کو ملی ہے جو آپ نے خود بند کی تھی مائنڈ یو, اور اب یہ آپ کو دوسری دفعہ اوپننگ ملی ہے تو اس کو آپ پورا ایگزامپل اس کا بنا کے اس کا پورا ایڈوانٹیج لیں.
بھائی صاحب یہ بتائیں کہ زمبابوے تو آ گئی, کیا اس کے آ جانے سے پاکستان کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ کمیونٹی جو ہے اس کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ پاکستان محفوظ ملک ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحب یہ اپ ہل ٹاسک ہے اور اپ ہل ٹاسک ہوئے گا نیچرلی, بیکاز اتنے سال گزر گئے ہیں, لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ پاکستان سے کھیلنا ہے تو دبئی میں کھیلیں گے یا ابو دھابی میں کھیلیں گے یا شارجہ میں کھیلیں گے, تو ان کے لیے تو آسانی ہو گئی ہے نا. تو وہ تو اس کو جتنا بھی ڈیلے کر سکتے ہیں کوشش کریں گے ڈیلے کرنے کی, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, مگر یہ تو ہمارا آپ کا کام ہے.
پچھلے کچھ دنوں سے یہ باتیں بھی سننے میں آئیں کہ پی سی بی نے زمبابوے کو بلوانے میں یہاں ٹور کرانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہے سیکیورٹی کے نام پر.
آپ نے اپنے ملک کو محروم کر دیا کرکٹ سے, اور جتنا بھی آپ کریں گے اب وہ کم ہے. تو ایک طرح سے انہیں پوری کوشش کی ہے اور اس میں وہ کہیں تک کامیاب ہوئے, مگر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہ آپ نے ان کو تو بلا لیا, یہ بہت اچھا کام کیا, مگر آپ نے تین چار کوئسچن چھوڑ دیے جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے, آپ شاید ان کے پاس ہو, کہ آئی سی سی اپنے ریفریز بھی نہیں بھیج رہی, اپنے امپائرز بھی نہیں بھیج رہی, اور یہ ریفریز اور امپائرز تو یہ ملک لایا ہے, ان کو شاید پتہ نہیں ہے یہ کہ آپ نے اس سے بھی محروم کر دیا ہمیں. چلے تو اس کا سٹیٹس جو ہے سیریز کا یہ کوشچنیبل ہو جاتا ہے کہ جب ریفریز نہیں ہیں اور امپائرز نہیں ہیں تو آپ نے اپنے امپائرز لگائے,
اپنے امپائرز اور آفیشلز نہ بھیجنا اور یہ کہنا کہ جی سیکیورٹی ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ جی پاکستان کا ٹریول نہ کیا جائے, ٹور نہ کیا جائے, تو یہ میسج جو ہے وہ دنیا کو کیا گیا ہے آئی سی سی کی طرف سے؟
آئی سی سی کی طرف سے یہ تو میں سمجھتا ہوں, یہ تو بالکل ہی آئی سی سی تو بالکل ہی کرپٹ جگہ ہو گئی ہے. کیا یہ بات کر رہے ہیں, جب ایک ملک اتنا ایفرٹ کر کے لے کے آ رہا ہے ٹیم کو تو یہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے, واہ بھائی واہ. تو آئی سی سی پھر کس مرض کی دوا ہے؟ دیکھیں نا, آپ اور دوسرے جو کرکٹ بورڈز ہیں وہ آئی سی سی کو چلاتے ہیں نا, آپ کے ہمارے پیسے ہیں نا وہ, تو پھر یہ اس سے بھی محروم کر دیا نا, تو یہ میرے سمجھ سے باہر ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ نے ریفری بنایا ہے سلیکٹر کو, بھائی واہ, یہ کیسے بنایا آپ, سلیکٹر ریفری بنا, دس از آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می,
ڈزنٹ میک سینس ٹو می. اور ساتھ ہی ساتھ بھائی واہ, یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ مسٹر عارف علی خان عباسی, جن سے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور بات کر رہے تھے. کچھ الیکشن, پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے دیہات اور ان کے مضافات یا وارڈز کونسل کے لیے 7,500 سے زیادہ خواتین انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, لیکن ضلع تحصیل اور ٹاؤن کونسلز کے لیے خواتین کی نمائندگی, پشاور سے عزیز اللہ خان نے کہا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے.
تحریک انصاف کے مقامی حکومتوں کے منصوبے کے تحت ضلع تحصیل اور ٹاؤن کونسلز کی سطح کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر اور اس سے نچلی سطح کے انتخابات جیسے دیہات اور نیبرہڈ یا وارڈ کونسلز کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل احمد کے مطابق اس وقت تمام کونسلز کے لیے صبح بھر میں کل 84,000 سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں.
اس مخصوص نشستوں پر جو ڈسٹرکٹ کونسل اور تحصیل کونسل میں جو جنرل نشستوں پر جو پارٹی زیادہ سے زیادہ جتنی نشستیں حاصل کرے گی تو اسی حساب سے ان کے جو کوٹا ہے, جو کوٹا بنتا ہے اسی حساب سے ان کو خواتین کے نشستیں جو ہے وہ ایلوکیٹ کی جائے گی. اسی طرح مزدور کسان, نوجوان اور مائنورٹیز کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی اسی حساب سے یہ نشستیں بھی دی جائے گی.
ان کا کہنا تھا کہ ان میں ویلج اور نیبرہڈ کونسلز کے لیے 7,681 خواتین مختص نشستوں پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. یہاں یہ بات حیران کن ہے کہ ضلع تحصیل اور ٹاؤن کی سطح پر جنرل نشستوں پر خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ سیاسی جماعتوں نے بھی کسی خاتون امیدوار کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ نہیں دیے. عورت فاؤنڈیشن پشاور کی ڈائریکٹر شبینہ ایاز نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے پانچ اضلاع میں کام کیا ہے. ان پانچ اضلاع میں نوشہرہ، سوات، مردان، کوہاٹ اور ملاکنڈ شامل ہیں، جہاں جنرل نشستوں پر سیاسی جماعتوں نے کسی خاتون کو ٹکٹ نہیں دیے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہی صورتحال دیگر اضلاع کی بھی ہوگی.
اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر عورتیں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں تو عورتوں کو ابھی بھی وہ جو پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں کہ عورتیں ریزرو سیٹس میں ہی آ رہی ہیں.
صوبائی دارالحکومت پشاور کی مثال لیں تو اس میں بڑے رہائشی علاقے جیسے حیات آباد اور یونیورسٹی ٹاؤن میں جنرل نشستوں پر کوئی ایک بھی خاتون امیدوار میدان میں نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ایک طرف خواتین امیدواروں کی کمی ہے تو دوسری جانب ایسے علاقے بھی ہیں جہاں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی نہیں ہے. شبینہ ایاز کہتی ہیں کہ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو خود کچھ کرنا ہوگا.
تو یہ خود پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر عورتوں کو بھی جہاں وہ کہتی ہیں اپنی مینیفیسٹوز کے اندر کہ وہ برابر کے شہری سمجھتی ہیں اور برابر کے لیول پر ان کے لیے کام کریں گی، تو وہ ان کو اتنا اہم نہیں سمجھتی کہ ان کو ایسی جگہ میں ٹکٹ دیں الیکشن کے لیے کہ جہاں سے وہ برابر کی لیول پر جنرل مسلم سیٹس کے اوپر یا ویسے کنٹیسٹ کر کے آئیں. وہ ریزرو سیٹس تو پھر ظاہر ہے وومن کے لیے ہی ہیں، وہیں سے آتی، لیکن عورتیں بھی اعتماد نہیں کرتی. اور دوسرا، عورتوں کے خود نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور چونکہ عورتیں خود اتنی انڈیپینڈنٹلی، اتنا اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو دیکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ فیملی ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو، تو ظاہر ہے جب گھر کی طرف سے یا پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ بھی نہیں آتی.
خیبر پختونخوا میں ان دنوں امیدواروں کی انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے. کہیں ان امیدواروں پر یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ پوسٹرز کے سائز اور انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن کے ضابطے کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. عمران خان نے آج سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جلسوں سے خطاب کرنا تھا، لیکن انہی الزامات کی وجہ سے شاید انہوں نے اب یہ دورے منسوخ کر دیے ہیں. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
آگرہ کے تاج محل کا شمار دنیا کی چند سب سے حسین عمارتوں میں ہوتا ہے. گاڑیوں کے دھوئیں، کثافت اور فضائی آلودگی سے تاج کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے. تاج محل کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے آگرہ میں بیشتر صنعتی کارخانے بند کر دیے گئے ہیں اور کئی ایک کو وہاں سے دوسری جگہ ہٹا دیا گیا ہے. لیکن کیا ان اقدامات سے تاج کو بدرنگ ہونے سے بچایا جا سکے گا؟ ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے آگرہ سے اس رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی ہے.
انسانی تخلیق کا عظیم شاہکار تاج محل، ہر برس لاکھوں سیاح پوری دنیا سے اس حسین عمارت کے دیدار کے لیے آگرہ آتے ہیں، لیکن سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ خوبصورت عمارت اب کثافت اور فضائی آلودگی سے پیلی پڑ رہی ہے. آگرہ کے آثار قدیمہ کے سربراہ ڈاکٹر بھون وکرم نے بی بی سی کو بتایا کہ تاج محل کی سفیدی برقرار رکھنے کے لیے اس کے در و دیوار کو وقتاً فوقتاً صاف کیا جاتا رہا ہے.
ریگولر فیچر کے طور پہ اس کا صفائی کا جو کلیننگ ہے، مڈ پیک ٹریٹمنٹ ہے، یہ ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ سفیدی کو اس کی واپس پناہ بیچ بیچ میں لوٹا کے لایا جائے. لیکن چونکہ ڈپوزیشن بھی لگاتار ہوتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک سرے سے کام شروع کرتے ہیں تو دوسرے سرے پہ پھر سے پیلاپن کی شروعات ہونے لگتی ہے، تو کنٹراسٹ ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے جب صاف کرتے ہیں ہم لوگ. تو
تاج محل کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے آگرہ سے کارخانوں کو منتقل کیا گیا، جنریٹرز پر پابندی عائد کی گئی، موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے ضابطے طے کیے گئے. کچھ دنوں قبل مقامی انتظامیہ نے آگرہ کی مشہور مٹھائی پیٹھا بنانے والی آگ کی بھٹیوں پر بھی پابندی عائد کر دی. ایک مقامی کارخانہ دار بینو کشپ نے بتایا،
ہماری تیسری پیڑھی ہو گئی اس کام کو کرتے ہوئے، ہمارے باپ ہمارے دادا یہی کام کرتے چلے ہیں، تیسری پیڑھی ہماری ہے، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ کولے بند کرو.
کیوں بند کرے؟
لوگ کہہ رہے ہیں صاحب تاج محل کالا ہو رہا ہے.
آگرہ کے کپل کمار نے بتایا کہ پیٹھے کی کوئلے کی بھٹیوں پر پابندی سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں.
یہ بول رہے ہیں کہ کوئلے سے پردوشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو ہم لوگ جو کولا جلاتے ہیں وہ پردوشن کولا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے نہ تو کسی بھی جو کرمچاری جو بھی جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کو نہ تو آج تک کوئی بیماری ہوئی، نہ تو کبھی کوئی کھانسی ہوئی، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے پردوشن پھیل رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس پہ روک لگایا کہ کوئلے کی بھٹیاں بند کر دی جائیں. تو کولے کی بھٹی بند کر دی انہوں نے، سیل لگا رکھی ہیں. اب ایسا یہاں پر جو جس سے بھی جو کرمچاری ہے، جو بہت پرانے کاروبار ہے، جو صرف اسی سے ہی کھاتے ہیں سارے لوگ، پیٹھے کے لوگ جو بھی ہے، اس کی وجہ سے کاریگر لوگ بھی پریشان ہیں، وہ بےچارے بھٹک رہے ہیں ایسے ہی.
آخر تاج محل کے پیلے پڑنے کا سبب کیا ہے؟ डॉक्टर भुवन बताते हैं,
जितने भी हमारे जो इसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल लैब है, मॉनिटरिंग लैब्स हैं, वहाँ हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें तो उभर के आ ही रही हैं कि जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, धूल के कण हैं और धुएं के कण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। इसके ऊपर तो हम लोग इसको कई वर्षों से इसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें तो हैं।
आगरा की फिजा को कसाफत और आलूदगी से पाक करने के लिए गुज़िश्ता बरसों में बहुत से इकदामात किए गए, लेकिन माहौलियात की माहिर सुनीता नारायण कहती हैं कि ये इकदामात मुअस्सर नहीं है।
सवाल मेरे दिमाग में आज यही है कि हम लोग क्या जानते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, और जब तक इसके ऊपर पूरी तरह से अध्ययन नहीं होगा तो मैं समझती हूँ कि हम लोग लाठी मारते रहेंगे, मगर ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी लाठी काम करी और कौन सी लाठी नहीं काम करी।
कसाफत और आलूदगी ताजमहल के लिए खतरा बनी हुई है। संगमरमर से बनी हुई यह तीन इमारत बरसों से पीली पड़ रही है। इसे बदरंग होने से कैसे बचाया जाए, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। शकील अख्तर, BBC, आगरा।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
इराकी शहर रमादी में ऐनी शाहिदीन के बकौल ईरान की हिमायत याफ्ता शिया मिलिशिया शहर के मशरक में जमा हो रही है ताकि शहर पर काबिज शिद्दत पसंद गिरोह दौलत इस्लामिया के जंगजुओं का मुकाबला हो सके। मुकामी लोगों का कहना है कि दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों ने भी जवाबन दिफाई मोर्चे संभाल लिए हैं और शहर के अतराफ बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। BBC के नामनिगारों के मुरासलों का खुलासा अहमद रजा की जबानी।
दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने इतवार को रमादी पर कब्जा कर लिया था। इत्तलात हैं कि उसके जंगजू घर घर जाके हुकूमत के हामियों को तलाश कर रहे हैं और उन्हें मार मार के उनकी लाशें दरियाए फरात में फेंक रहे हैं। रमादी के मशरक में ईरान के हिमायत याफ्ता मिलिशिया के हजारों हथियारबंद भी इकट्ठे हो रहे हैं ताकि शहर को दौलत इस्लामिया से आजाद करा सकें। दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने भी उनकी तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। हजारों लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं और अक्वामे मुत्तहिदा ने इलाके में इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। वो कहता है कि हालिया दिनों में 25,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं और उनमें से अक्सर खुले आसमान तले सो रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि वो बेघर अफराद की मदद की कोशिशें कर रहा है लेकिन फंड्स बहुत कम हैं और उसका स्टॉक तकरीबन खत्म हो चुका है। बैरूत में BBC के नामनिगार का कहना है कि रमादी का हाथ से जाना इराकी हुकूमत और इलाके में अमरीकी हिकमत अमली के लिए बड़ा धचका है। नामनिगार के मुताबिक शहर का कंट्रोल वापस हासिल करना इराकी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है और इसके लिए उसे शिया जंगजुओं की मदद दरकार है। हालांकि इसका संगीन रद्द अमल भी हो सकता है क्योंकि शिया मिलिशिया को सुन्नियों के अहम इलाके में भेजा जा रहा है।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक अहम सरकारी इमारत के करीब जानलेवा धमाका हुआ है। इत्तला है कि कम से कम 5 अफराद मारे गए हैं। काबुल से सैयद अनवर।
अफगानिस्तान के वजारत दाखला ने तस्दीक की है कि वजारत इंसाफ के कार पार्किंग में खुदकुश हमले के नतीजे में कम से कम 5 अफराद मारे गए हैं। वजारत दाखला के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने BBC को बताया कि हलाक होने वालों में एक औरत भी शामिल है और दीगर अफराद भी आम शहरी हैं। इस खुदकुश हमले में 24 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। एक आईनी शहीद ने BBC को बताया कि हमला आवर एक सफेद कोरोला कार में वजारत इंसाफ के कार पार्किंग में दाखिल होते ही खुद को उड़ा दिया। آج کا خودکش حملہ اس وقت واقع ہوا جب وزارت انصاف کے کارکن دفتری اوقات کے اختتام پر گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ افغانستان کے وزارت انصاف کی عمارت کابل کے مرکزی حصے میں واقع ہے، جہاں آج خودکش حملہ ہوا ہے۔ صدارتی محل اور وزارت خزانہ بہت قریب واقع ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹر میسج میں دعویٰ کیا ہے کہ اس خودکش حملے میں وزارت انصاف کے کئی کارکن مارے گئے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان میں خارجہ اور سلامتی امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے آج ایوان بالا سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پاکستان میں امریکی سفارتخانے کے علاوہ واشنگٹن اور اردن میں پاکستانی سفارتخانوں کے علاوہ اقوام متحدہ سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ان 16 پاکستانیوں کے بارے میں اسرائیل سے بات کریں جو سن 2009 سے ان کی تحویل میں ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر بیان عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر شاہی سید کی طرف سے توجہ دلا ووٹس پر دیا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سلامتی اور خارجہ امور کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ان 16 پاکستانیوں کے بارے میں امریکہ اور اقوام متحدہ نے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اسرائیلی حکام کو ان افراد سے متعلق پاکستان کے خدشات کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے، تاہم اسرائیلی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اسرائیلی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی حالت زار کے بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ ان افراد تک ابھی تک رسائی نہیں دی گئی اور نہ ہی ابھی تک یہ معلوم ہو سکا ہے کہ ان افراد کو کن وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں امریکہ، اقوام متحدہ اور پاکستانی سفارت خانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو بھی پیش رفت سامنے آئے گی اس بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر شاہی سید نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے توجہ دلاؤ نوٹس میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل نمائندہ تو موجود ہے، اس لیے ان کے توسط سے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق سے متعلق غیر سرکاری تنظیمیں اس معاملے کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کے لیے حیران کن ہے۔ شاہی سید کا کہنا تھا کہ 6 سال کے بعد ان 16 افراد کے ورثاء میں امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، لہذا اب یہ وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ ان افراد کو وطن واپس لے کر آئے۔ یاد رہے کہ سن 2009 میں لبنان کے ساحل کے قریب ایک مسافر جہاز ڈوب گیا تھا، جن میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں نکال لی گئی تھیں، جبکہ 16 افراد لاپتہ تھے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ افراد پاکستانی ہیں اور وہ ان دنوں اسرائیل کی جیل میں ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں شاید کرائے پر مکان لینا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ قبر کے لیے 2 گز زمین کا حصول۔ دارالحکومت کے سرکاری قبرستانوں میں دفن ہونے کے لیے جگہ تبھی ملتی ہے جب مرنے والے کے شناختی کارڈ پر اسلام آباد کا پتہ درج ہو، یا پھر ورثہ اپنے اور مرنے والے کے مقامی ہونے کا دستاویزی ثبوت فراہم کر سکیں، جس کی وجہ سے ملک کے دوسرے علاقوں سے شورش یا ملازمت کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے غیر مقامی افراد کو اپنے مردوں کی تدفین میں سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اسلام آباد سے احمد رضا کی خصوصی رپورٹ۔
اسلام آباد کے رہائشی کامران اتھر کو چند ہفتے پہلے اپنے چچا کی موت کے بعد ایک ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ تھا قبر کے لیے 2 گز زمین کا حصول۔ ان کے چچا ایک سرکاری بینک کے بڑے افسر تھے اور ان کی طرح چند برس پہلے ہی کوئٹہ سے نقل مکانی کر کے اسلام آباد آئے تھے۔
جو سرکاری قبرستان ہے H8 کا، اس میں پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ وہ فل ہو چکا ہے، بعد میں کہا گیا کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ کیونکہ کوئٹہ کا ایڈریس ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ صرف اسلام آباد والوں کو اجازت دی جاتی ہے دفن ہونے کی۔ تو جو آدمی اسلام آباد کا نہیں ہے، یا تو مردہ جلائے اپنا، وہ کیا کرے، کہاں لے کے جائے وہ پھر۔
کامران اتھر خود بھی سرکاری بینک میں افسر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں جو باقی ماندہ قبرستان ہیں وہ یا تو مخصوص برادریوں کے ہیں یا گاؤں والوں کے، اور کوششوں کے باوجود وہاں بھی انہیں قبر کی جگہ نہیں ملی۔ بھلا ہو ان کے چچا کے ایک پڑوسی کا جس نے اپنے شناختی کارڈ پر انہیں تدفین کی جگہ دلوائی، وہ بھی اسلام آباد کے نواحی علاقے PWD کے قبرستان میں، جو ان کے گھر سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے،
اور یہاں پہ دفن کرنے کے لیے بھی الاؤ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے بھی ہمیں مختلف کنیکشنز ڈھونڈنے پڑے، جو ان کے پرانے مالک مکان تھے ان کے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے آج رائے ہمدردی یہ مہربانی کی کہ انہوں نے یہاں پہ پھر اپنے شناختی کارڈ کے تھرو یہ ارینج کروا کے دیا جس کے اوپر یہاں کا ایڈریس تھا.
کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتی ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ دفن ہونے والا کون ہے. سی ڈی اے کے چیئرمین معروف افضل کہتے ہیں,
جو تھوڑی بہت اگر لوگوں سے ہم دستاویز یا ایفیڈیوٹ مانگتے ہیں وہ اسی وجہ سے مانگتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جگہ محدود ہے قبرستانوں کی, ہمارے پاس اتنی زیادہ اوپن اسپیس نہیں ہے, یہ ڈیولپڈ ایریا کے اندر ہیں یہ قبرستان. اگر تو کسی اور مضافاتی علاقے کی طرح یا دیہات کی طرح ہوتا کہ کھلی زمین ہوتی تو پھر تو شاید کوئی بھی آ کے کہیں پہ بھی دفن کر دیتا, لیکن ان قبرستانوں کی کیونکہ حدود مقرر ہے اور ان سے باہر نہیں جا سکتے, لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ کس وجہ سے رہ رہے ہیں.
اسلام آباد میں مسلمانوں کے لیے سی ڈی اے کے دو قبرستان ہیں جن میں سے ایک میں جگہ ختم ہو چکی ہے, اور جڑواں شہر راولپنڈی کے قبرستانوں میں بھی جگہ کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے ملازمت یا پھر بلوچستان, خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقوں میں شورش کی وجہ سے اسلام آباد منتقل ہونے والے لوگوں کے لیے اپنے مردوں کی تدفین کی خاطر جگہ کا حصول خاصا سنگین مسئلہ بن گیا ہے. دارالحکومت کے کئی علاقے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے تعمیر کیے ہیں. سیکٹر E11 اس کی بہترین مثال ہے جسے کم سے کم 5 کوآپریٹو سوسائٹیوں نے بنایا ہے, مگر وہاں بھی ڈھونڈے سے کوئی باضابطہ قبرستان نہیں ملتا. نقشوں میں تو تھے پھر کہاں گئے.
یہ جگہ قبرستان کی تھی, اس میں بھی یہ ارد گرد سارے گھر بن گئے ہیں, یہ کچھ 7 کنال زمین ہے.
E11 میں واقع فیڈریشن آف امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کے صدر ارمان عزیز خاصے کھرے آدمی ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی اپنی سوسائٹی کے نقشے میں بھی قبرستان موجود تھا مگر بعد میں اسے منافع کی خاطر تجارتی زمین میں بدل دیا گیا.
دیکھیے جی, جو بنایا جن لوگوں نے سوسائٹیز بنائی انہوں نے تو رکھے تھے, ہم نے نقشوں میں بھی دیکھے, بعد میں لوگ بدلتے رہے. یہ بغیر سی ڈی اے کی مرضی کے نہیں ہو سکتا تھا, بغیر سوسائٹی کے آفس بیرز کے نہیں ہو سکتا تھا. اس کی بہت شکایتیں بھی ہیں, اگر ان سوسائٹیوں میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ملتی, وہ 2 گز زمین بہت مہنگی ہے, اور وہ سفارشوں سے یا باقی طریقوں سے لوگ قبریں خریدتے ہیں, تو یہ بڑی ناجائز بہت تکلیف دہ بات ہے, بہت مشکل موت ہے.
عمران ملک E11 کے رہائشی ہیں, کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ان کے قریبی رشتہ دار کی موت واقع ہوئی, تب انہیں پتا چلا کہ اسلام آباد میں قبر کی جگہ ڈھونڈنا کتنا دشوار ہے.
میرا ریزیڈنٹ اس وقت E11 ریزیڈنسی جو ہے E11 میں ہے, ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر ہم وہ شو کریں گے تو ہمیں قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی. ان کے کارڈ پر جو پرانا ایڈریس تھا G10 کا, وہ ہمیں دینا پڑا, جس کی وجہ سے ہمیں قبر ملی. بہت لوگوں کو بیچاروں کو یہاں پر پرابلم ہوئی ہے, میں یہاں پر 2-3 جنازے اٹینڈ کر چکا ہوں, ان لوگوں نے بھی بیچاروں نے بہت کوشش کر کر آ کر سی ڈی اے میں, یعنی کسی کا پرانا کسی کا ایڈریس دے کر, انہوں نے کسی اور دوسرے سیکٹرز کا دے کر کیا, اس سیکٹر سے یہاں سے نہیں کر, یہاں کا سی ڈی اے ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ کا جو اس وقت جو قبرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر وغیرہ ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اس بیسس پر قبر نہیں دیتے, جگہ نہیں دیتے.
کتنا ہے بدنصیب ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر پوری طرح تو اسلام آباد پہ صادق نہیں آتا, مگر اسلام آباد میں رہائش پذیر غیر مقامی لوگوں کے لیے قبر کی جگہ حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. احمد رضا, BBC اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے, لیکن چند ایک سیکنڈ میرے پاس ہیں, اس سے میں اپنی ٹویٹس پہ گیا ہوں. خاصے لوگوں نے پروگرام پر آج تبصرہ کیا ہے. عبدالسلام نے لکھا ہے کہ BBC ہی کر سکتا تھا ایسا پروگرام, پاکستانی میڈیا کیا سوتا رہا. پس منظر اس کا وہی ہے نیو یارک ٹائمز کی خبر جس کے بعد ایگزیکٹ کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے ہیں. محمد کریم بلوچ لکھتے ہیں, بلوچستان کو صرف BBC ہی ہے جو ذکر میں یاد رکھتا ہے, ایک آدھ تگڑا سا پروگرام بلوچستان پہ بھی کر دیں. واہ, جب جب خبر آتی ہے بلوچستان کی, سر بلوچستان پہ پروگرام اور اس کی خبر تو جا رہی ہوتی ہے. یہاں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج کے سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین ماں, پروڈیوسر ماں پارا صفدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے مائک ایرلی. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن ٹھہریں, جائیں مت, آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر آتا ہے. آج خبروں کا میدان سنبھال رکھا ہے ظہیر الدین بابر نے.
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کے بعد کہ پاکستانی سافٹ ویئر کمپنی ایگزیکٹ انٹرنیٹ پر جعلی ڈگریوں کا کاروبار چلا رہی ہے. پاکستانی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ایگزیکٹ کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں. پاکستان میں امور خارجہ پر وزیراعظم کے مشیر نے سینٹ کو بتایا ہے کہ وزارت خارجہ اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے ذریعے 16 پاکستانیوں کی رہائی کی کوششوں میں ہیں جو مبینہ طور پر اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں. افغانستان کی ایک عدالت نے 11 پولیس اہلکاروں کو ایک ایک سال قید کی سزا سنائی ہے جن پر الزام تھا کہ وہ مارچ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ایک خاتون کا قتل روکنے میں ناکام ہوئے. اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیم نے لاہور پہنچنے کے بعد سیکیورٹی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وہ 6 سال بعد کرکٹ کھیلنے کے لیے پاکستان آنے والی پہلی غیر ملکی ٹیسٹ ٹیم ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.